ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیاں، اس میدان میں ایران کی کامیابی اور مغرب کی سازش۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، آپ نے یقیناً خبروں میں سنا ہوگا کہ پچھلے بدھ کو یہاں تہران میں اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی سائنسدانوں نے ایک اور شاندار کامیابی ایٹمی میدانوں میں اس وقت حاصل کیا۔ یوں کہا جائے کہ اپنی کامیابی کا برملہ اس وقت اظہار کیا جب تہران کے تحقیقاتی ایٹمی ریئیکٹر کے لیے ایٹمی ایندھن کا راڈ اس ریئیکٹر میں ڈالا گیا۔ ظاہر ہے اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ تقریباً 1.5-2 سال قبل جب اسلامی جمہوریہ ایران نے تہران کے ایٹمی تحقیقاتی ریئیکٹر کے لیے، جس سے خالص دوائیں بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور استفادہ کیا جاتا ہے، اس کا فیول جب ختم ہو رہا تھا تو اس میدان میں کام کرنے والے ملکوں سے ایران نے درخواست کی، جبکہ ایران کا یہ مسلمہ حق ہے چونکہ وہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کا رکن ہے اور NPT پر اس نے دستخط بھی کر رکھے ہیں کہ ہمارا یہ ایٹمی فیول ختم ہو رہا ہے، لہذا اس ریئیکٹر کے لیے ہمیں ایٹمی فیول دیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ انسانی بنیادوں اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھی مغربی ملکوں نے تہران کے ایٹمی تحقیقاتی ریئیکٹر کے لیے ایندھن دینے سے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جب اس سے دوائی نہیں بنے گی تو مریضوں کو ان کے علاج کے لیے اس میدان میں سہولتیں مہیا نہیں ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ مریض پریشان ہوں گے، اور انسانی حقوق اور انسانی ہمدردی کا دعویٰ کرنے والے ان ملکوں نے ایران کے لیے اپنے زوم میں، اپنے خیال خام میں موقع غنیمت جانا کہ شاید اب ایران گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے۔ بہرحال جب یہ بات آگے بڑھی تو مغربی ملکوں نے کہا کہ ہم ایران کو 20% افزودہ یورینیم تہران کے تحقیقاتی ایٹمی ریئیکٹر کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں، مگر ایران اپنا یورینیم جو اس نے اب تک افزودہ کیا ہے وہ ہمارے حوالے کرے، ہم اس کے عوض دیں گے۔ ایران نے بھی ظاہر ہے کہ اس پر حامی بھر لی اور اس نے کہا کہ ہم امانت کے طور پر یہ چیز ترکی میں رکھوائیں گے اور اس کے عوض ہمیں فیول دیا جائے۔ ظاہر یہ ساری چیزیں ایران کی نیک نیتی کا اظہار تھیں اور ثابت کریں گی کہ ایران خالص پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی سرگرمیاں اپنی جاری رکھے ہوئے اور ہم ایٹمی فیول تحقیقاتی ریئیکٹر کے لیے۔ اور چنانچہ جب استنبول میں ترکی میں برازیل اور ایران اور خود ترکی کے اعلیٰ حکام کی موجودگی میں دستخط ہوئے تو وہی امریکی صدر باراک اوباما، جنہوں نے برازیل کے اس وقت کے صدر سے درخواست کی تھی کہ وہ اس سلسلے میں وساطت کریں، ثالثی کا کردار ادا کریں، ایران کا یورینیم واپس لے آئیں یا باہر نکالیں، ہم اس کے عوض انہیں فیول کی شکل میں پرامن مقاصد کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں، تو جب ایران اس بات پر تیار ہوا تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور اب نتیجہ بات یہاں پر آ کر رکی کہ ابھی ایران کے پاس تحقیقاتی ریئیکٹر کے لیے، جو تہران کا ایٹمی تحقیقاتی ریئیکٹر ہے، وہ فیول ختم ہو رہا تھا، تو ایران نے اس وقت اعلان کر دیا کہ ہم اب خود جو کہ ہمارے پاس 3% یا 4% تک افزودہ یورینیم ہے، اس کو مزید افزودہ کریں گے اور تہران کے تحقیقاتی ایٹمی ریئیکٹر کے لیے اپنا فیول خود تیار کریں گے۔ اور ایرانی سائنسدانوں، ایرانی جوانوں نے کمر ہمت باندھی اور گزشتہ بدھ کو یہ شاندار کامیابی حاصل بھی کر لی۔ جب ایران نے اس بات کا اعلان کیا تو اب مغرب کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے، اب ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہا سوائے اس کے کہ وہ ایران کی اس کامیابی کو کم اہمیت ظاہر کریں۔ چنانچہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جیک کارنی اور خود امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان وکٹوریا نولینڈ نے کہا کہ نہیں، یہ ایران جو ہے وہ غلو اور مبالغے سے کام لے رہا ہے، وہ اس میدان میں اس حد تک کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ سوال یہ ہے کہ جب ایران اس میدان میں اس حد تک کامیابی کر ہی نہیں سکتا تو ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیوں، دھمکیاں کیوں، اور پابندیاں کیوں، ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کیوں کیا جا رہا ہے، ان کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے، اور بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اپنے اس پروگرام میں. چلتے ہیں اسلام آباد جہاں پر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار اور ممتاز دانشور صفدر رضا. صفدر رضا صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
صفدر رضا صاحب آپ نے ہماری کچھ سما خراشی یقینی طور پر سنی ہوگی اور ملاحظہ کی ہوگی ابتدائی جو ہمارے جملے تھے، تو اسی تناظر میں سوال کرنا چاہوں گا کہ بدھ کو جب ایران کے سائنسدانوں نے تہران کے تحقیقاتی ایٹمی ری ایکٹر میں 20% افزودہ یورینیم کا راڈ ڈالا تو اس پر امریکہ اور مغربی ممالک دم بخود رہ گئے، ان کے حلق سے ایران کی یہ کامیابی اتر نہیں رہی ہے، کیوں؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تاریخی مرحلہ ہے، کیونکہ ایران نے کہا اور پھر ایران اس رستے پر موجود ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایٹمی میدان میں سیلف سفیشنسی کو جاؤں گا اور میں مغرب کی دھمکیوں میں نہیں ہوں گا اور ایٹمی ٹیکنالوجی کا پرامن حصول ہمارا ایک حق ہے اور ہمارا ایک عالمی سطح پر تسلیم شدہ حق ہے جو نان پرولیفریشن ٹریٹی نے ہمیں دیا ہے اور آئی اے ای اے کے سگنیچر کرنے کے بعد ہم کو حاصل ہے، اور ایران اس پر جا رہا ہے. لیکن ایران پر عائد کی جانے والی پابندیاں جن پر ہم ابھی بات نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ بات ضرور کرنا چاہیں گے کہ اس سلسلے میں جیسا کہ آج سے 1.5 سال پہلے جرمنی کے ایک میگزین نے کہا تھا کہ ایران میں جو ترقی ہوئی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جو ترقی ہوئی ہے وہ باقی دنیا کی ترقی سے 375 گنا زیادہ ہے. تو اس میں جو ہے وہ ایگریکلچر کے میدان میں ترقی ہے، فزکس کے میدان میں ترقی ہے، میڈیکل کے میدان میں ترقی ہے، اس کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اور میدان ہیں، اور بالخصوص ایٹمی ٹیکنالوجی کی ترقی کی بات انہوں نے کی ہے. تو آپ نے بالکل درست ارشاد فرمایا کہ اگر تو ایران 20-30% یورینیم انریچمنٹ کی صلاحیت نہیں رکھتا، جیسا کہ آپ نے خود اشارہ کیا وائٹ ہاؤس اور امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے کہا، تو پھر ایران پر اتنی کرپلنگ سینکشنز لگانے کا ڈرامہ کیا ہے؟ اور اگر وہ سینکشنز آپ نے درست لگائی ہیں تو پھر مان لیجئے کہ ہاں ایران کی پیش رفت ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ منہ میں چچندر ہے، نگلے تو کھاتی ہے، نگلے تو تم مرتے ہو، اگلو تو کھاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والی سچویشن پیدا ہوئی ہے، اور مغرب کو ایران کی اس ترقی نے کراس روڈ پر لا کے کھڑا کیا اور پراپیگنڈے کی اس جنگ میں سے ہوا نکال کے رکھ دی ایرانی سائنسدانوں نے.
جی صدر صاحب، ایک طرف جہاں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور اسی طرح وائٹ ہاؤس کے ترجمان یہ کہتے نظر آئے، یا اسی طرح اسرائیلی حکام کہ ایران بڑھا چڑھا کر یہ باتیں پیش کر رہا ہے، دوسری طرف خود امریکی تھنک ٹینک اور ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ یقینی طور پر یہ کامیابی حاصل کر لی ہے ایران نے اور بیک فٹ پر جانے پر مجبور کر دیا ہے مغربی ملکوں اور امریکہ کو ایران نے. تو یہ امریکی ذرائع ابلاغ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں، جو ان کے حکام کہتے ہیں وہی وہ بھی کہتے ہیں، تو تضاد کیوں ہے ان کے تھنک ٹینک اور حکام کے درمیان اور ذرائع ابلاغ کے درمیان؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھنک ٹینکس تو ایران کی جب ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو ایران کی ٹیکنالوجی اور سول ٹیکنالوجی اور جو ایران دعویٰ کرتا ہے وہ اس کو آبجیکٹولی پرکھتے ہیں، لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اسرائیلی میڈیا اور اسرائیلی نیو کنزرویٹیوز اور اسرائیلی لابی کے ساتھ مل کے اس ایران کی سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو وہ ایٹمی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی کا لیبل لگا کر مغرب کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور دیکھیے اقوام متحدہ میں یہ بات لے کے سکتے ہیں، خود اپنے ایوانوں میں یہ بات ڈسکس کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ خود سال کے آخری دن نئے قانون پر صدر اوباما جو کہ تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے اس پر ایک گمراہ کن ایران کے بارے میں سینکشنز کے بل پر دستخط کراتے ہیں. نہ صرف اتنا کرتے ہیں بلکہ امریکہ کے زیر اصل ممالک ہیں، بالخصوص جو ایران کے پڑوسی ممالک ہیں اور یورپ اور لیٹن امریکہ اور ایشیا کے ممالک ہیں، ان پر بھی دباؤ ہوتا ہے کہ وہ ایران پر سینکشن لگائی گئی سینکشنز کو ٹو کریں، اگرچہ وہ اس ان کے اس بھرے میں نہیں آتے، لیکن بہرحال امریکہ کوششیں کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک طرف تو وہ یہ کوششیں کرتے ہیں کہ ایران نے ایٹمی ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ پیش رفت کر دی ہے اور وہ جنگی ایٹم بم بنانے کتنے قریب پہنچ گیا ہے کہ آئے ہم سب مل کے اس کو روکیں اور دنیا کے امن قائم کریں، اور دوسری طرف جب واقعی ایران اعلان کرتا ہے کہ اس نے اتنے فیصد 20 سے 30% یورینیم کی افسودگی شروع کر دی ہے اور ان کے کارخانہ جو ہے تہران کا جو لیبارٹری ہے وہ اس کے مطابق چلے گا, تو ان پر تکلیف ہوتی ہے, وہ اس کی تردید کرتے ہیں. یعنی ایک طرف تو وہ اسی چیز پر سینکشن لگا دیتے ہیں اور جب ایران اس کا اعلان کرتا ہے تو وہ اس کی تردید کرتے ہیں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہی ڈرامہ بنا کے رکھ دیا ہے اور ایک ہنسی اور ٹھٹھا کسی کیفیت میڈیا میں مچی ہوئی ہے کہ ایک طرف آپ سینکشن لگاتے ہیں کہ تم نے یہ کیا ہے اور جب ایران واقعی ان سینکشن کے والی بات کو ہی تائید کرتا ہے کہ ہاں میں نے یورینیم کی وسودگی اتنے پرسنٹ کر لیے, تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ نے نہیں کی, تو ہم کون سی آپ کی بات مانیں, سینکشن کی بات مانیں, آپ کے پروپیگنڈے کی بات کو مانیں, صدر بش کا سینکشن ایکٹ کو مانیں, یا آپ نے جو کل کہا ہے ہم وہ بات مانیں.
جی صدر اعظم صاحب ہمارے ساتھ ہی کوشش کر رہے ہیں کہ اور ہمارے مہمانوں سے رابطہ ہو, بہرحال ہماری گفتگو آپ سے ہی جاری ہے. میں اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ایران کی اس کامیابی سے کیا پیغام جائے گا دوست اور دشمن دونوں کے لیے؟
یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ دوستوں کے کلیجے تو ٹھنڈے ہوئے ہیں اور دشمنوں کی رات کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں. وہ تو آپ دیکھیں کہ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد ہی یہ بات ہے کہ انہوں نے کتنی کوششیں کی. جب ایران ایک بڑی جنگ لڑ رہا تھا اور جب تو اس وقت آپ ایران پر اقتصادی پابندیاں لگاتے تھے, آپ ایران کو اسلحے کی فروخت روکتے تھے, آپ ایران کو ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر روکتے تھے, آپ ایران پر یہ پابندی لگاتے تھے کہ وہ اپنی آئل ریفائنریز کو کی مشینری نہیں خرید سکتا, اس کی ریپیئر نہیں کرا سکتا, اس کے سائنسدان باہر نہیں جا سکتے. وقت میں ایک بڑی لمبی فہرست ہے جو کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے پچھلے 30 سال میں سینکشنز کی دیکھی ہے. لیکن ہم دوسری طرف ایک اور بات بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے ممالک جو کہ نان پروفیشن ٹریٹی کے ممبرز نہیں تھے, جس میں پاکستان ہے, جس میں ساؤتھ افریقہ تھا کل, اور جس میں اسرائیل تھا, اور جس میں انڈیا ہے, لیکن جب انہوں نے سول یا ملٹری لیول کی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش کی, اور حتیٰ کہ دو ممالک نے تو علل اعلان ایٹمی دھماکے بھی 1998 میں کر دیے, اس کے باوجود ان پر نہ صرف یہ کہ اس طرح کی پابندیاں نہ لگائی گئیں بلکہ اگر معمولی سی پابندیاں لگائی بھی گئیں تو آج ہم نے دیکھا کہ آج تو ان کے ساتھ سول ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر کے معاہدے ہو رہے ہیں اور ان پر کوئی ان دو ممالک پر کوئی سنیپس دورے نہیں ہیں, کوئی مانیٹرنگ وزٹس نہیں ہیں, کوئی ان کو اقوام متحدہ میں نہیں لے جایا جاتا, حالانکہ دیکھا جائے تو یہ ایٹم بم بنا چکے ہیں, ان کے ایٹم بم کا پتہ ہے کہ کہاں پر ہیں, کیسے ہیں اور کیا ہے, لیکن وہ ملک جو ایٹم بم بنانے کے بارے میں ان کا فتوی موجود ہے کہ ایٹم بم کی بنانا اور اس کا استعمال حرام ہے, یہ اس ملک پر سینکشن لگاتے ہیں, اور جو نان پروفیشن ٹریٹی کا ممبر بھی ہے جس پر جو ہے ایٹمی ٹیکنالوجی کی بہت سارے شرائط اور قواعد اور ضوابط لاگو ہوتے ہیں اور وہ آزاد نہیں ہے اور وہ دنیا کے امن کا معاہدہ کرتا ہے, اور وہ آئی اے ای اے ایک سامنے کھلا ہے, اور جب بھی آئی اے ای اے چاہے اس کے انسٹالیشن کا معائنہ کر سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف یک طرفہ روایت ایسی ہے کہ پوری دنیا کے میڈیا اس کو جانتا ہے, لیکن امریکہ اور ویسٹ کی محبت میں شاید اس پر بات نہیں ہے, لیکن بہرحال لوگ اتنے جانبدار نہیں ہیں جیسے امریکہ اور اسرائیل اس کو بنائے جا رہے ہیں.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا, آپ ٹیلی فون لائن پر موجود رہیے گا. صدر اعظم صاحب چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں سیاسی امور کے ماہر جناب وسیع حیدر صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام رضی صاحب, نوازی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں
جی, اللہ کا شکر ہے. وسیع صاحب, بات ایٹمی میدان میں یا ایٹمی سرگرمیوں میں ایران کی کامیابی اور ساتھ ہی مغربی ملکوں کی سازشوں اور ایران کی کامیابیوں کو نہ ماننے کے تعلق سے ہو رہی ہے. ابھی بدھ کو جو ایران نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی کہ 20% افزودہ یورینیم کا فیول راڈ اس نے تہران کے تحقیقاتی ایٹمی ری ایکٹر میں ڈالا. ظاہر یہ تحقیقاتی ایٹمی ری ایکٹر وہ ہے جس سے دوائیں تیار کی جاتی ہیں اور جس کا فیول پہلے باہر سے آتا تھا اور تہران میں استعمال ہوتا تھا, لیکن 2011 میں مغربی ملکوں نے دینے سے انکار کر دیا. ظاہر ہے کہ اب ایران کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ دوائیں تیار کرنے کے لیے, مریضوں کے لیے دوائیں تیار کرنے کے لیے وہ خود کچھ نہ کچھ اس کے لیے چارہ جوئی کرے. اب جب ایران نے 20% افزودہ یورینیم کے ذریعے یہ فیول راڈ تیار کیا اور تحقیقاتی ایٹمی ری ایکٹر میں ڈالا تو امریکہ اور مغرب اسے ماننے کے لیے تیار نہیں, کیوں؟
देखिए एक बड़ी बेहतरीन सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अगर आप देखें कि ईरान ने जो रेवोल्यूशन के बाद खुद एतमादी और खुद इरादियत का जो पैगाम दिया है अपनी कौम को, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को दिया है, और वो अपने जोर बाजू पे बहुत ज्यादा यकीन भी रखते हैं, और वो जानते हैं कि वो जो चाहें, इल्म किसी की मीरास नहीं है, और कोई भी चाहे वो इल्म के अंदर कोई भी कारनामा अंजाम दे सकता है। अगर आप पूरी हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि 1950s में शाह के टाइम में अमेरिका ने खुद हेल्प की है ईरान को एटमी रिएक्टर बनाने के लिए, उनके उनके उस प्रोग्राम को आगाज जो है 1950s में हुआ है, और रेवोल्यूशन के टाइम पे क्योंकि ईरान में इतनी क्राइसिस रहे और ये पेशरफ नहीं हो सकी, लेकिन अब क्योंकि ईरान का जो ताल्लुक है वो उनकी अपनी खुद एतमादियत और खुद इरादियत से है, और दुश्मन आपके चारों तरफ हैं, आप जानते हैं कि ये वो वाहिद कंट्री है जो अपने दुश्मन को बहुत अच्छी तरीके से पहचानती भी है, और उनके हर प्रोग्राम से, उनके हर पॉलिसी से बहुत अच्छी तरह आगाही है। और मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त आप देखें कि अगर आगाही अगर किसी को मिल रही है तो वो ईरान के रेवोल्यूशन, ईरान की पॉलिसीज, ईरान का मीडिया, ईरान की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, उससे सबको आगाही मिल रही है। आज क्यों ये कहा जा रहा है कि 25 साल के बाद कि जी हर अपराइजिंग की वजह जो है वो ईरानी रेवोल्यूशन है, और मैं समझता हूं कि ईरान के अगर आप रेवोल्यूशन के बाद पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें तो हर कदम पे आपको एक कारनामा अंजाम दिखाई देगा। और मैं समझता हूं कि एटॉमिक एनर्जीज का जो जहां तक ताल्लुक है अब वो किसी की मिरास नहीं है, दुनिया के अंदर हर कंट्री का ये हक है कि वो अपने एटॉमिक एनर्जीज हासिल करें, तवानाई के लिए हासिल करें, मेडिसिन के लिए हासिल करें, डायग्नोसिस पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, ये किसी की इजारादारी नहीं है। जहां तक ताल्लुक सेंक्शंस का है तो इसके लिए पूरी एक पॉलिसीज हैं, पूरी एक लॉबीज हैं जो काम कर रही हैं। आप जानते हैं कि इसराइल का जो मामला है वो किसी भी कंट्री को अपने अराउंड नहीं देखना चाहता कि वो ताकतवर रहे, क्या फौजी हवाले से भी हो या वेपन्स के हवाले से हो। हम जानते हैं कि हर जगह पावर को बैलेंस होना चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं कहूं कि इंडिया और पाकिस्तान में इतने कन्फ्रंटेशन रही हैं और अभी भी हैं, और कश्मीर के हवाले से भी हैं, हम इतनी छोटी कंट्री हैं कि हम वाकई हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते इंडिया के किसी हवाले से भी, लेकिन जब से ये एटॉमिक मामला तय हुए हैं और पाकिस्तान रिकग्नाइज्ड हुआ है और पाकिस्तान ने अपने आप को एक एटमी पावर शो किया है, तो अब दुश्मन की भी होश ठिकाने हैं कि अगर वो कुछ भी कुछ करते हैं तो लाजमी कोई ना कोई उनको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। तो सिर्फ हम ये नहीं कहते कि कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर एटॉमिक वेपन्स इस्तेमाल करेगी, ये टाइम ही नहीं है, अब तो टाइम जो है वो दूसरा, हम किसी और दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां पर कोई भी कंट्री किसी के खिलाफ एटॉमिक पावर यूज नहीं कर सकती। और जबकि अगर आप खामनाई साहब का बयान देखें और शिया रिलीजन की जो पॉलिसीज हैं और उनकी जो फिलॉसफी है दुनिया के मामले में, इंसानियत के मामले में, बहुत क्लियर बयान जो है वो इमाम खामनाई साहब दे चुके हैं कि हम इस ताकत को किसी इंसानियत के कत्लेआम के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जो प्रोपेगेंडा है ये सरासर गलत है, जो सैंक्शंस हैं वो सरासर गलत हैं, ये एक कंट्री की वजह से हर आदमी सफर कर रहा है। और दूसरा ये कि आप जानते हैं कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो क्या है, वो कोई भी कंट्री हो यूरोप की या वो अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, हर जगह ये बहुत स्ट्रांग है, और तमाम जो कंट्रीज की जो लीडरशिप है उनको इनकी पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है। अब आपको पता है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट के अब इलेक्शन होने वाले हैं और उसकी तैयारियां भी हो रही हैं। अब अगर आप पिछला थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें कि बुश की जो दोबारा इलेक्शन जीते हैं और किस तरीके से भी जीते, जहां पर प्रॉब्लम उनकी हुई थी और वो सेलेक्ट हुए सेकेंड टाइम, उसमें भी जो खबरें आई बाद में वो ये था कि जो काम इनसे बुश से लिया गया था वो शायद कोई दूसरा ना कर पाता। अब ये है ओबामा साहब के सामने एक नए इलेक्शन खड़े हुए हैं और उस इलेक्शन को कामयाबी किस तरह वो हासिल करेंगे, उनके पास सिर्फ एक ही इशू है कि वो अगर वो दूसरी दफा इलेक्शन जीतना चाहते हैं कि वो ज़ायनिस्ट लॉबी को फॉलो करें, जो मैसेजेस उनको वहां दिए जा रहे हैं ईरान के खिलाफ उनको वो बाय हुक एंड क्रूक एक्सेप्ट करें और वो करें उसके पर अमल करें। तो हो सकता है कि ये इस इशू को और आगे बढ़ाएं, अमेरिकन उनके साथ मिलकर ईरान के ऊपर कोई अटैक का प्लान करें, बहुत मुश्किल है वैसे तो, लेकिन ये कि मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है اور میرے خیال سے یورپ کی کنٹریز، اب جیسے آپ نے دیکھ لیا کہ اٹلی کے بارے میں رپورٹ آئی ہے کہ اگر سینکشنز لگتی ہیں تو اٹلی کے ساتھ بہت برا اثر ہو جائے گا، 15% ان کی انرجی ایران کے آئل کے ذریعے ہو رہی ہے مکمل، اور دوسری کنٹریز اس سے اثر.
جی بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہے ہندوستان کے سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب ظفر آغا صاحب. ظفر صاحب السلام علیکم.
جی علی با صاحب وعلیکم السلام.
شکریہ ظفر آغا صاحب. بات ہو رہی ہے ابھی بدھ کو، جیسا کہ ہم دونوں مہمانوں سے گفتگو کر چکے ہیں، کہ ایران نے تمام تر کوششوں کے باوجود جب مغربی ملکوں نے تہران کے ایٹمی تحقیقاتی ری ایکٹر کو، جس سے صرف دوائیں تیار کی جاتی ہیں، فیول دینے سے انکار کر دیا 2011 میں، جبکہ طے پایا تھا اس سے پہلے فیول وہیں سے آتا تھا جن ملکوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، تو یہ طے پایا تھا کہ بھائی آپ ہمارے پاس جو ایندھن وہ یورینیم افزودہ ہے، جس مقدار میں اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دیتے ہیں، اس کے بدلے آپ ہمیں دیں ایٹمی فیول. لیکن مغربی ملکوں نے وعدہ کرنے کے بعد بھی، ترکی میں سربراہی اجلاس ہونے کے بعد بھی انکار کر دیا. تو ظاہر ہے کہ ایران کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، اور اس نے 20% تک پرامن مقاصد کے لیے فیول راڈ تیار کر لیا تہران کے تحقیقاتی ایٹمی ری ایکٹر کے لیے، جس میں دوائیں تیار کی جاتی ہیں. تو اب اس کامیابی کو اپنے گلے سے نیچے اتارنے کے لیے امریکہ، اسرائیل اور مغربی ممالک تیار نہیں ہیں. یہی ایک سوال ہے جو ہم نے اپنے دونوں مہمانوں لندن اور اسلام آباد والوں سے بھی سوال کیا، تو آپ سے بھی میں یہی سوال کر رہا ہوں اور جواب اور تبصرہ آپ کا چاہوں گا اس پر.
دیکھیے علی عباس صاحب، یہ اس جو آپ نے سوال کیا اس میں دو نقطے ہیں جو بہت اہم ہیں. اولاً دنیا میں کہیں بھی مغرب کے علاوہ یا اسرائیل کے باہر کہیں بھی کبھی بھی ایٹمک ویپن یا ایٹمک ریسرچ یا ایٹمک انرجی کے تعلق سے ریسرچ ہوئی ہے تو امریکہ کو درد ہوا، مغرب کو پریشانیاں ہوں گی. ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ دنیا میں کہیں بھی ایٹامک انرجی، چاہے وہ پیسفل معاملے کے لیے ہو یا پھر کہیں دنیا میں کوئی دوسرا ملک مغرب کے باہر اور اسرائیل کے علاوہ کہیں کوئی نیوکلیئر ویپن نہ بنا لے، یہ ان کو کہیں نہیں برداشت ہوتی. یہ تو ایک یونیورسل پرنسپل ہے. لیکن باقی لوگوں کی سن 80 سن 90، خاص طور سے 90 کی دہائی بولے دہائی رہی ہے جس میں ہندوستان اور پاکستان نے بھی نیوکلیئر ایکسپلوژنز کیے، اور وہ تقریباً یہ اعلان کیا کہ وہ انہوں نے اپنے یہاں نیوکلیئر انرجی کو ویپنائزڈ کر لیا ہے، اس کو ہتھیار کی شکل دے دی ہے. ان کے ہندوستان اور پاکستان پہ بھی آپ واقف ہیں کہ سینکشنز لگائے گئے، لیکن ان کی ہندوستان بھی اور یہاں یہ ہے کہ پاکستان کے بھی سینکشنز بعد میں اٹھا لیے گئے. لیکن جہاں تک ایران کا تعلق ہے، وہاں یہ مغرب کو یہ بات قطعاً برداشت نہیں ہوتی کہ ایران پیسفل پرپزز کے لیے بھی، جیسا آپ فرما رہے تھے کہ دواؤں کے اور ہیلتھ پروگرامز کے سلسلے میں بھی اگر وہ نیوکلیئر ریسرچ کچھ کر رہا ہے اور اس میں کچھ کامیابی کر رہا ہے، تو وہ بھی ان کو برداشت نہیں. اس کی وجہ نیوکلیئر انرجی نہیں ہے، اس کی وجہ نیوکلیئر پروگرام نہیں ہے، اور اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ کسی ایک ملک میں ان کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں کسی ایک ملک میں کوئی نیوکلیئر پروگرام بن جائے، نیوکلیئر ویپن بن جائے گا، نیوکلیئر ہتھیار نہ بن جائے. اگر ایسے یہ خدشات ہوتے تو اسرائیل میں سینکڑوں بم موجود ہیں، مغرب ان کے خلاف بھی سینکشن لگاتا. لیکن ایران کا معاملہ بالکل الگ معاملہ ہے. ایران کا معاملہ، ایران کی جو بات ہے اور ایران کے جو مغرب کے رشتے ہیں، اس کے تناظر میں ایران کی تمام باتوں کو دیکھنا ہوگا. اور یہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے ایران کا، اور اس کے سلسلے میں جو ایران کا، مغرب کا، امریکہ کا، اسرائیل کا رد عمل رہتا ہے، وہ بھی آپ کو ایران کے اور مغرب کے رشتوں کے تناظر میں دیکھنا ہوگا. 1979 وہ سال ہے جب امام خمینی کی قیادت میں ایران میں انقلاب پپا ہوتا ہے، اور وہاں سے وہی ایران جو شاہ کے دور تک مغرب کا سٹوچ تھا، ان کا لیکی تھا، اب وہ آزاد ہے. और आजाद ही नहीं है बल्कि एक पूरे आलम इस्लाम में वो एक नई जुबान, एक नया लहजा और एक नई सियासत लेकर आप सामने आता है। और वो सियासत ये है कि भाई अब शहनशाही दौर खत्म। इमाम खुमैनी ये सारे आलम इस्लाम को पैगाम देते हैं कि ये जमहूरियत का दौर है, इसमें शहनशाहियत की कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। दूसरी बात इमाम खुमैनी ने जो कही वो ये कही कि मगरिब के गुलाम बन के मत रहो, न इस्लाम तुमको गुलामी की इजाजत देता है, न दुनिया की, न मौजूदा दौर की सियासत तुम्हें इस बात की इजाजत देते हैं कि तुम अपनी आजादी किसी मुल्क या किसी कौम के आगे सरेंडर कर दो। ये एक बिल्कुल नई आवाज है जिसने मगरिब को झिंझोड़ दिया और मगरिब इस सख्त परेशानी में मुब्तला हुआ कि अगर ये आवाज कहीं फैलती चली गई, इसकी बाजगश्त अगर तब दूसरे मुल्कों में भी फैल गई, तो फिर वो तेल, वो दौलत, वो शाही खानदान जो अमेरिका के इशारों पर नाचते हैं, उनका क्या होगा। मसला बुनियादी तौर पर वो सियासत है, वो नई सियासत है जो इमाम खुमैनी ने उस खत्ते में शुरू की। चुनांचे आप वाकिफ हैं कि उस सियासत का नतीजा ये निकला कि देर सही तकरीबन तीन दहाइयां हो गई, बल्कि पूरी तीन दहाइयां होने से एक दो बार ज्यादा ही हो गए। मिस्र में हुस्ने मुबारक गए, तूनिस में बिन अली चले गए और सारे आलम अरब में इस वक्त यही आवाज है कि शाहों को खत्म करो और अमेरिका के चंगुल से बाहर निकलो। ये वही नारा है जो इमाम खुमैनी ने बुलंद किया था 1979 में। चुनांचे मगरिब को, अमेरिका को, इसराइल को परेशानी ये है कि वो आवाज जो जमहूरियत की आवाज है, वो आवाज जो इनकलाब की आवाज है, वो सदा जो ये कहती है लोगों से और इंसानों से कि तुम आजाद हो, तुम किसी कुव्वत के आगे अपने सरनगू मत हो, और इस्लाम का पैगाम ही है। इस्लाम का पैगाम क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ एक परवरदिगार है जिसके आगे तुम सरनगू हो, उसके अलावा किसी के आगे, यानी इस्लाम ने तो रसूल के आगे भी मुसलमानों को सजदा करने की इजाजत नहीं दी थी। सजदा सिर्फ अल्लाह के आगे हो सकता है। वो किस बात की दलील, वो किस बात का पैगाम है? वो पैगाम है आजाद इंसानी की बुनियादी आजादी की। और ये बात यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के 18 सेंचुरी के आखिरी दौर में उठी थी, जो जिसको रसूल ने 7वीं सदी में अरब सहराओं से जो सदा बुलंद की थी वो यूरोप तक 18वीं सदी में पहुंची। तो ये, और इमाम खुमैनी ने उसको दोहराया, और इमाम खुमैनी ने वही पैगाम 1979 के अपने इंकलाब के साथ सारे आलम अरब को, और सिर्फ सारे आलम अरब को नहीं बल्कि दुनिया को दिया। उनका कि तुम आजाद हो, तुम अपनी इंसान इस मुल्क में इस दुनिया में आजाद पैदा हुआ है। तो ये परेशानी है मगरिब को। मगरिब की परेशानी ये कि अगर मुल्क आजाद होते चले गए, आलम अरब में, आलम इस्लाम में और उसके बाहर भी उससे मुतासर होकर अगर दुनिया में आजादी का यही सिलसिला चलता रहा, तो वो तेल जिसकी लूट के ऊपर मगरिब के ने कब्जा कर रखा है, वो दौलत जो सारी दुनिया से समेट कर लाई जाती है, वो ख्वा अफ्रीका हो, ख्वा एशिया हो या लैटिन अमेरिका हो, तो ईरान कोई भी जब भी काम करता है वो एक कदम आगे जहां पड़ता है, मगरिब की परेशानी ये होती है कि वो आजादी का पैगाम जो इंसानों को मगरिब के चंगुल से निकालने का रास्ता बताता है, वो पैगाम आगे बढ़ रहा है। ये परेशानी है और इसीलिए न्यूक्लियर प्रोग्राम उनको
बढ़ जी। बहुत शुक्रिया सदर रजा साहब। आप देखें कि एक तरफ तो बात ये हो रही है कि ईरान इतनी बड़ी कामयाबी हासिल ही नहीं कर सकता, दूसरी तरफ ईरान पर जंग मुसलत करने की धमकी दी जा रही है, और तीसरी तरफ जब मगरबी जराय बलाग इसराइल के हवाले से कहते हैं कि साहब वो अप्रैल से लेकर जून तक में वो ईरान पर हमला कर देगा, जाहिर है कि इस सिलसिले में ईरान के अलावा काम 12 जवाब दे भी चुके हैं। तो अमेरिका, जैसा कि आज ही अमेरिका की फौजी सरबराह के बयान आया है कि ये इंतहाई गैर दानिशमंदाना इकदाम होगा अगर ईरान पर हमला किया गया, या कल जो है विलियम हेग ने टेलीग्राफ से इंटरव्यू में कहा कि नहीं, हमले के नतायज खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो इसराइल हमले की धमकियां देता है, ये लोग कहते नहीं हमले के خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب میز پہ سارے آپشن موجود ہیں، تو کہنا کیا چاہتے ہیں اور اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟
بالکل آپ نے درست بات کی ہے، اور میرا یہ خیال ہے، پہلے حملے کی بات سن لیجئے، میرا یہ تجزیہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگرچہ یہ صرف گیدڑ بدکیاں ہیں اور وہ حملہ کرنا نہیں بلکہ حملے کا ہوا کھڑا کر کے ایسے ملک جو ایران سے تجارت کرنا چاہتے ہیں ان کو ڈرانا چاہتے ہیں، اور ایسے ملک جو اسرائیل اور امریکہ کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے، شاید ان کمزوروں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایران پر تو حملہ ہو رہا ہے تو ہم جو ہے وہ کیوں ایران کی غلط حمایت جاری رکھیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر خدا نخواستہ اسرائیل نے حملہ کیا، اور یقیناً اس کے حملے کا رخ عرب ملکوں سے کی فضاؤں سے اڑ کے آنے والے جہاز ہوں گے، تو عرب دنیا میں ایک ایسی عرب سپرنگ شروع ہو جائے گی جو کہ ہم نے پچھلے دو سال میں جو شمالی افریقہ میں عرب سپرنگ دیکھی یہ اس سے بھی بڑی ہوگی، اور ایک مسلمان ملک پر ایک صہیونی طاقت کا حملہ پورے مسلمان عوام کو ان امریکی کاسالیس عرب حکمرانوں کے خلاف ایک ایسی آندھی چلے گی کہ کچھ بھی نہیں بچے گا، اور پورے عالم اسلام میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسرائیل سٹیٹس کو کا ساتھ دے رہا ہے، اور یقیناً وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے حالات جو کہ تو رہے اور مسلمان اپنی اقتدار اپنے ہاتھ میں نہ لیں، تو وہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کی یہ بہت بڑی سیاسی غلطی ہے، یہ نہیں کرے گا. ایران پر حملہ کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. ایک تو یہ سیاسی، میرا یہ سیاسی تجزیہ ہے، میں اس کے عسکری پہلو پر نہیں جاتا کہ اسلامی جمہوری ایران کی فورسز کس حد تک تیار ہیں، اور اب وہ کس طرح کے انہوں نے جو ڈرون حملہ اتار لیا تو وہ ٹیکنالوجی اور وہ چیزیں، وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، وہ عسکری چیزیں ہیں، وہ آرمی اور ٹیکنالوجی کی ہیں. میرا یہ پولیٹیکل تجزیہ ہے کہ ایک بہت بڑی سپرنگ آئے گی. لیکن میں اس کے علاوہ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا لوگوں کا یہ اگر خیال ہے کہ وہ حملہ کرے گا، میرے خیال کے مطابق تو اسرائیل بہت انٹینسیفائیڈ ایران پر حملہ کر چکا ہے. آپ دیکھیں کہ حملے کی بہت ساری قسمیں ہیں. اس نے ایرانی سائنسدانوں کا پچھلے دو سال میں بے شمار ایرانی سائنسدان موساد سی آئی اے کے مشترکہ آپریشنز کے تحت قتل ہو چکے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی وہ ممالک جو کہ ایک ملک کا دوسرے ملک کے سفارتکار کو قتل کرنے کے لیے سیکورٹی کونسل میں قرارداد لے کے جاتے ہیں اور پوری کہتے ہیں کہ پورا عالم اسلام اکٹھا ہو جائے، وہ ممالک اسرائیل کے ہاتھوں امریکی سائنسدانوں کے قتل پر بالکل خاموش ہیں اور مجرمانہ خاموش ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ وہ آئی اے ای اے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اقوام متحدہ میں قراردادیں لے کے جاتا ہے، ایک قانونی کام کرنے والے ملک کے ایٹمی سائنسدانوں کے قتل کے بارے میں بھی وہ ایک قرارداد لے کے جائے، لیکن وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے. اسرائیل خفیہ جنگ ایران کے خلاف شروع کر چکا ہے. پاکستان کے بلوچوں کو انہوں نے کتنی ٹیکٹیکل سپورٹ کی ہے، اور یہ باتیں تو پریس میں آ چکی ہیں کہ اس نے کیسے بلوچستان کے چند گمراہ بلوچ نوجوانوں کو، جیسے عبد المالک ریگی تھا یا اس کی تنظیم ہے یا جند اللہ ہے، وہ امریکی سی آئی اے اور موساد نے مل کر ٹریننگ دی ہے، اور وہ کیسے میں یعنی اگر ان کی تفصیل میں جاؤں تو بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن بہرحال امریکہ اور اسرائیل اسلامی جمہوریہ ایران کو اس ڈائریکشن میں دبا دینے کی بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے عوام اور حکومت کی مسلسل بیداری ہے کہ جو ان سازشوں کو ناکام کیے جا رہے ہیں.
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا. وسیدہ صاحب، ہمارے پاس چونکہ وقت اب کم رہ گیا ہے، بہرحال ایک دو سوال اور دیگر مہمانوں سے بھی کرنا ہے، آپ سے بھی مختصر جواب چاہوں گا. ولیم ہیگ جو وزیر خارجہ ہیں برطانیہ کے، یا برطانوی وزیر خارجہ جو ہیں، انہوں نے ابھی تازہ ترین اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران جس سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے ایٹمی شعبے میں، اس سے مشرق وسطی کے علاقے میں یا پورے اس خطے میں ایک اور سرد جنگ شروع ہو سکتی ہے. یعنی ایران پرامن ایٹمی سرگرمیاں انجام دے رہا ہے، تو اس سے سرد جنگ کہاں سے شروع ہوگی؟ اور دوسری بات، انہوں نے اسرائیلی جو دھمکیاں ہیں اس کے بارے میں خبردار کیا ہے کہ اس سے بہرحال علاقے میں خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں اور اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں. تو اسرائیل جو انہی کا لے پالک ہے، تو کیا ان لوگوں میں اتنا بھی دم نہیں ہے کہ اسرائیل کو باضابطہ طور پر وہ اس طرح کی دھمکیاں، اگرچہ گیدڑ بھپکے ہی ہیں، دینے سے باز رکھے؟ اور دوسری بات، کہاں سے ایران پرامن مقاصد کے لیے جب ایٹمی سرگرمیاں انجام دے رہا ہے اور ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی یہ کامیابی دیگر اسلامی ان ملکوں کو بھی پیش کر سکتے ہیں اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی پرانے مقاصد کے لیے، تو اس سے سرد جنگ کہاں سے ہوگی سوائے اس کے کہ خطے میں امن اور خوشحالی آئے؟
دیکھیں، اگر آپ اس میں ولیم ہیگ کا بیان پڑھیں، اس نے کہا ہے کہ ٹوئن ٹریک پالیسی ہونی چاہیے، وہ کسی بھی ایسے ایکٹ میں حصہ لینا نہیں چاہتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی عوام کا پریشر بہت زیادہ ہے۔ ٹونی بلیئر کے ٹائم میں انہوں نے جنگ میں حصہ لیا، عراق میں گئے، پوری قوم روڈوں پہ آ گئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ عراق کے اوپر اٹیک کیا جائے القاعدہ کے بہانے سے۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو ولیم ہیگ کا جو بیان ہے، وہ کہہ رہے ہیں ٹوئن ٹریک پالیسی۔ ٹوئن ٹریک کا پالیسی مطلب ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ پریشر رہے اور پریشر کے ساتھ نیگوشیشن بھی ساتھ میں چلتی رہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ آپ کوئی مزید کوئی جنگ ہو تو اس میں وہ پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ ان کو اپنی قوم کو جواب دینا ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ٹونی بلیئر کو کورٹ میں بلایا گیا باقاعدہ، اور جتنے بھی جو نوجوان فوجی جو وہاں پر ہلاک ہوئے ہیں عراق کے اندر، ان کی فیملیز نے آ کے یہی بات کہی ہے کہ ہم یہ نہیں کہ اس لیے پروٹیسٹ نہیں کر رہے ٹونی بلیئر کے خلاف کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ جنگ میں شہید ہو گیا یا مر گیا ہے، ہم تو اس لیے آ رہے ہیں کہ ٹونی بلیئر نے اس ریسپیکٹڈ پارلیمنٹ میں آ کے جھوٹ کی بولا کہ 45 منٹس میں صدام حسین اٹیک کر رہا ہے یا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی خطرہ مول لیں، کیونکہ ان کی اکانومی خود اب بہت ٹرمائل اسٹیج کی طرف جا رہی ہے، گریس کا حشر آپ سب دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ کے سامنے ہیں۔ اگر وہ کسی مزید جنگ میں جاتے ہیں اور اپنی فوج کو انوالو کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ، تو ان کو بہت بڑے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ایک تو عوام کا پریشر، کیونکہ انگلینڈ کی عوام جو ہے وہ دوسری کنٹریز کے مقابلے بالکل مختلف ہے، یہاں پر لوگ بھرپور طریقے سے اگر کوئی گورنمنٹ کی پالیسیز غلط ہوتی ہیں تو اس کے خلاف بولتے ہیں وہ لوگ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں اس وقت بیان ڈیفنس منسٹر جو ہے ان کا ایدود بارک جو ہے، اس نے کہا ہے کہ دو اسٹیج اس نے بیان اپنے اسٹیٹمنٹ میں دیے ہیں۔ پہلا اسٹیج یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سینکشنز لگائے جائیں، اسی لیے وہ تمام الائز امریکہ یورپ سب سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر سینکشن لگائے جائیں۔ اس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اگر وہ ناکام ہو گیا، کہ سینکشنز ان کی کامیاب نہیں ہو سکی، تو پھر ان کے پاس جو لاسٹ ریسورٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایران پہ اٹیک کریں گے۔ اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن آ رہے ہیں اوباما کے، اگر اوباما کو دوسری دفعہ صدر بننا ہے تو ان کو زائنس پالیسیز کو ایڈاپٹ کرنا پڑے گا یا اس کو فالو کرنا پڑے گا، ان کی انسٹرکشنز کو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا تجزیہ یہ ہے کہ یہ اپنے جو عزائم ہیں ان کے، جو جس سے تمام کنٹریز اطراف میں ایران کے وہ سب بھگتیں گے، یہ ضرور کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنا بیان بہت کھلم کھلا دیا ہے کہ پہلا اسٹیج ان کی سینکشنز کا ہے، اگر اس میں ناکام ہو گئے وہ تو پھر وہ اٹیک کریں گے۔ اور اٹیک کرنے کے آپ کو پتا ہے کہ ان کی جتنی بھی سازشیں ہیں یا اٹیک کرنے کے پروگرامز ہوتے ہیں وہ بہت خفیہ ہوتے ہیں اور بہت ہی کرپٹڈ ہوتے ہیں۔
بہت شکریہ آپ کا۔ ظفر آغا صاحب، آپ کو یقیناً علم ہوگا اور خبروں میں آپ نے سنا، دیکھا اور پڑھا ہوگا کہ ایران نے 5+1 گروپ کے ساتھ مذاکرات کی آمادگی کا اعلان کیا، چنانچہ درست قبل جو یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کی انچارج ہیں کیتھن اسٹون، انہوں نے ہیلی کلنٹن کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں ایران کے اس اعلان کا خیر مقدم بھی کیا۔ اب جبکہ ترکی میں یہ مذاکرات ہوا چاہتے ہیں، تو دہلی میں، جارجیا میں اور تھائی لینڈ میں اسرائیلی سفارتکاروں پر جو حملے ہوئے، تو اسرائیل کے وزیر اعظم نے فوری طور پر اس کا الزام ایران پر عائد کر دیا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی جو کاروائیاں ہوئی ہیں اور ایران پر جو اس طرح کا الزام لگایا جا رہا ہے، اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ آئندہ جو ہونے والے مذاکرات ہیں اس کو کسی طرح سے ناکام بنا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اسرائیل، جس نے خود ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کیا اور جس روش سے شہید کیا، وہی روش استعمال کی گئی ہے کم از کم دہلی میں کہ میکنا تیسری بم جو ہے وہ چپکایا گیا کار میں۔ تو اسرائیل اپنے اس طرح کے عزائم سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اور کیا مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے وہ اس طرح سے پریشر ڈالنا چاہتا ہے یورپی یونین پر اور امریکہ پر؟
دیکھیے، ایک اسرائیل میں فی الحال ایک بوکھلاہٹ ہے، نروسنس بھی ہے ان کے ہاں جس قسم کی حرکتیں انہوں نے کی ہیں۔ دہلی میں جو بم پھٹا آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے چند روز پہلے امریکہ میں جوئش لابی جو ہے اور جو اس کی جو سب سے بڑی پلیٹ فارم ہے، اس پر ہندوستان کے امبیسڈر کو بلایا گیا تھا और उनसे ये कहा गया कि भाई आप ईरान ईरान से तेल क्यों ले रहे हैं, आप सैंक्शन क्यों नहीं फॉलो करते, और बहुत सख्त दबाव डाला गया हिंदुस्तान के ऊपर कि आप ईरान से तेल लेना अब बंद करें, तेल की तिजारत बंद कर दें, और ये हिंदुस्तान उसके लिए राजी नहीं हुआ। उसके चंद दिन बाद न्यू दिल्ली में ये बम धमाका हुआ। यानी वो एक तरफ तो एक वो तमाम वो कोशिशें कर रहे हैं कि जिससे वो मुल्क मुमालिक जो ईरान के साथ इस वक्त खड़ा होना चाहते हैं वो घबरा जाएं, वो उनके साथ ना आए, ईरान को आइसोलेट किया जाए, एक चीज। दूसरी चीज जैसा आपने फरमाया कि अब फिर एक बात गुफ्तशनीद का सिलसिला के इम्कान पैदा हुए हैं। उस वो ये नहीं चाहते कि ईरान के लिए कोई बात के लिए कोई रास्ता निकल सके, वो ये नहीं चाहते कि मामला गुफ्तशनीद और डायलॉग के जरिए हल हो जाए, क्योंकि अगर मामला हल हो गया तो वो जो साजिशें हैं वो नाकाम हो जाएंगी, ईरान के खिलाफ जो जो कोशिशें हैं वो बेमाना हो जाएंगी। ये घबराहट है इसराइल को, और वो ये जो अभी एक सीरीज ऑफ बॉम्ब अटैक्स हुए जिसमें दिल्ली न्यू दिल्ली में भी था, और जैसा आपने कहा कि और दो और ममालिक में भी ये वाकयात पेश आए, तो वो और फिर सारी कोशिश ये है कि ये साबित हो जाए कि ईरान एक दहशत पसंद मुल्क है, दहशतगर्दी का अड्डा है, ताकि वो लोग जो ये बीच में पड़ के मामलात को सुलझाना चाहते हैं वो सहम जाएं, वो डर जाएं, वो रुक जाएं, और डायलॉग का सिलसिला खत्म हो, और ईरान और इसराइल के लिए ही कोई ये मौका फराहम हो सके कि वो ईरान पर हमला कर सके।
बहुत शुक्रिया आपका,
दुनिया
बहुत नाजिश है। जफर आगा साहब, जफर आगा साहब बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है, हम आपके शुक्रगुजार हैं, और अपने दोनों मेहमानों के इस्लामाबाद और लंदन में, और अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन के भी। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। इस्लामी जमहूरिया ईरान के अवाम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, और उन्होंने इस बात का रोज़े अव्वल से ऐलान कर रखा है कि हम अपनी क़ुव्वत खुदावंद आलम की क़ुव्वत ला यज़ाल पर भरोसा करके आगे तरक्की और पेशरफ की चोटियां सर करते रहेंगे, और जाहिर है कि उनका यही आज़म है जो उन्हें तरक्की और कमाल की तरफ ले जा रहा है, और मग़रिबी मुल्कों के हलक से उनकी ये कामयाबी नहीं उतर रही है, लेकिन बहरहाल मजबूर हैं सिवाय उनको तस्लीम करने के, और उनके पास कोई चारा नहीं। तो अगले प्रोग्राम के तक के लिए मुझे अली अब्बास इज़्ज़ी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।